السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما تقدم بين الجمعتين وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. میرے محترم بزرگو اور دینی اور ایمانی بھائی اور بہنوں، آج جمعہ کا وہ دن ہے جس کی خاص طور سے قرآن مجید میں اور احادیث میں فضیلت بیان کی گئی. دوسرے تمام دنوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو فضیلت بخشی ہے. قرآن مجید میں اس کی اہمیت بیان فرمائی گئی، اور الگ سے خصوصاً نماز جمعہ اور خطبہ جمعہ کا ذکر آیا. سورہ جمعہ مستقل ایک سورہ جمعہ کے نام سے نازل ہوئی، اور جسے فجر میں جمعہ کے دن سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ دہر کے ساتھ ساتھ دوسری بعض حدیثوں میں جمعہ کے دن فجر میں پہلی رکعت میں سورہ جمعہ اور دوسری رکعت میں سورہ منافقون، ان کی بھی فضیلت ہے. اور اسی سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اے ایمان والو، جب تمہیں جمعہ کی نماز کے لیے آواز دی جائے، جب جمعہ کی اذان ہو جائے، تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، اور ذر البیع، خرید و فروخت، کاروبار چھوڑ دو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اگر تمہیں یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے تو یہ تمہارے لیے یہی بہتر ہے. یعنی آج کا دن اگر تمہاری زندگی میں آیا ہے تو جمعہ کی اذان سے پہلے پہلے اپنے کام سے فارغ ہو جاؤ، تاکہ جیسے ہی جمعہ کی اذان ہو تو تم نماز کے لیے بڑھو. یہاں فسعو کا لفظ بھی استعمال ہوا، اور سعا کے معنی عربی میں دوڑنے کے بھی ہوتے ہیں اور تیز چلنے کے بھی ہوتے ہیں. دوڑنے کے معنی اس لیے نہیں کیے جائیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عام نمازوں کا ادب بھی یہی بیان فرمایا کہ دوڑ کر نہ چلا جائے. فرمایا حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اذا اتیتم الصلاۃ فلا تأتوها وانتم تسعون، کہ نماز میں اس طرح نہ آؤ کہ تم دوڑ کر چل رہے ہو. فأتوها وانتم تمشون وعلیکم السکینہ، تم چلتے ہوئے آؤ اور تمہارے اوپر سکون اور سکینت ہو، وقار ہو، اطمینان کے ساتھ چلتے ہوئے آؤ. فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، جو نماز تمہیں مل جائے انہیں پڑھ لو، جو چھوٹ جائے رکعت چھوٹ جائے تو رکعت کو ملا لو. لیکن اس طرح مت چلو کہ جیسے کہ گاڑی پکڑنی ہوتی ہے اور کبھی دیر ہو جاتی ہے تو اس میں انسان پھر اس مقصد کا خیال کرتا ہے جس مقصد کے لیے گھر سے نکلا، کہ ہمیں کسی طرح بھی اسے پانا ہے. کہ نماز میں یہ ہے کہ پہلے سے تیاری کی جائے، اہتمام کیا جائے، اور اگر دیر ہو جائے تو تو پھر وقار کے ساتھ چلا جائے. چونکہ ہم اللہ کے دربار میں جا رہے ہیں تو ہم نے جو لباس پہن رکھا ہے, ہم نے جو تیاری کی ہے, ہم نے جو وضو کیا ہے, ہم نے جو عطر لگایا ہے, مسواک کی ہے, جو بھی سنت کا اہتمام کیا ہے اس کو باقی رکھتے ہوئے ہم مسجد میں حاضر ہوں, نہ اس طرح کے دوڑتے ہوئے جائیں اور مسجد اور اللہ کی عبادت کا جو احترام ہے وہ ملحوظ نہ رہ سکے. اس جمعے کے دن کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی تعلیمات اور ہدایات بھی جاری فرمائی اور یہ بھی بتایا کہ اس دن کی فضیلت کیا ہے. ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ, ہم امتوں کے اعتبار سے تو سب سے اخیر میں دنیا میں آئے. بڑی قوموں میں دیکھا جائے تو پہلے یہودی آئے, پھر عیسائی آئے, پھر مسلمان دنیا میں آئے, اور وہ اپنے اپنے زمانے کے وہ بھی مسلمان تھے. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب سے اخیر میں بھیجی گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نحن الآخرون, ہم سب سے اخیر میں آئے, لیکن السابقون یوم القیامہ, قیامت کے دن ہم سب سے آگے ہوں گے, سب سے پہلے ہمیں جنت میں داخل کیا جائے گا. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع سے فرمایا کہ یہ جمعہ کا دن یہودیوں کو بھی دیا گیا, عیسائیوں کو بھی دیا گیا, انہوں نے اس دن کو قبول نہیں کیا یا اس سلسلے میں وہ گمراہی کے شکار ہو گئے. فہدان اللہ لہ, اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائی اور بالکل صاف حکم ہمیں دیا گیا کہ اس جمعے کو کیا کرنا ہے, خود نبی نے کر کے بتایا اور بالکل واضح طور پہ جمعے کا دن بالکل ممتاز ہو گیا. پوری امت کے درمیان ایک ایسا مسئلہ ہو گیا جس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں کہ جمعے کا دن بقیہ دنوں کے مقابلے میں فضیلت رکھنے والا دن ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فہدان اللہ لہ, اس جمعے کے دن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں خصوصی سمجھ دی, ہمیں راستہ دکھایا, ہم نے اس دن کی ناقدری نہیں کی, خاص طور سے ہم اس دن عبادت کرنا. چونکہ عربوں کے یہاں یا دنیا میں جب بھی مذہبی لوگ ہوا کرتے تھے تو وہ خاص طور سے عربوں میں اس دن کو یوم العروبہ کہتے تھے. عرب اور عروبہ, عروبہ بھی اسی عرب کے لفظ سے بنا ہے, کہ وہ اس دن کو عام دنوں سے بڑھ کر جیسی بھی جس طرح بھی وہ عبادت کرتے ہوں وہ کیا کرتے تھے, اس کا اہتمام کیا کرتے تھے. اسی لیے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی مکے سے مدینے کی ہجرت نہیں فرمائی تھی اور بہت سے صحابہ اس سے پہلے ہی بھیج دیے گئے تھے نئے مسلمان ہونے والوں کی تعلیم کے لیے, اس میں حضرت اسعد ابن زرارہ رضی اللہ عنہ بھی تھے, تو فرمایا جاتا ہے کہ حضرت اسعد ابن زرارہ نے جمعے کی نماز پڑھائی تھی. لیکن زیادہ تر علماء کا, خاص طور سے جو مشہور محدث ہیں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ, فرماتے ہیں کہ نہیں, جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ مدینہ تشریف لائے, بعضات کہتے ہیں کہ حضرت اسعد ابن زرارہ نے جمعے کے دن جو عروبہ کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا تھا اور لوگ اس دن جمع ہوا کرتے تھے, تو اس کا خیال کر کے انہوں نے خصوصی اہتمام فرمایا اور زیادہ لوگ اس نماز میں جمع ہوئے تھے. چونکہ مزاج یہ پایا ہے ہمیشہ سے عربوں نے کہ وہ کوئی نام کسی دن کے لیے منتخب کرتے تھے تو اس میں اپنے قبیلے اور اپنی چیزوں کا اظہار زیادہ ہوتا تھا. اسلام نے اسے بدل دیا, اسلام نے ہمیشہ مقصد پہ نگاہ رکھی, اس کو عروبہ کے لفظ سے نہیں یاد کیا بلکہ قرآن نے اس کو جمعے کے لفظ سے یاد کیا. جمعہ یعنی ایسی جگہ جہاں سب لوگ جمع ہونے والے ہوں, یا جمعہ جو جمع کرنے والا دن ہے, لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا کرنے والا دن ہے, اور جس دن چاہے وہ عربی ہوں یا اجمی ہوں, کہیں کے بھی رہنے والے ہوں, اگر وہ مسلمان ہیں تو سب سے یہ آیت خطاب کر رہی ہے کہ آپ کو ایک جگہ جمع ہو کر خطبہ سننا ہے اور نماز پڑھنی ہے. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو یہ بات تو حضرت اسعد ابن زرارہ نے نماز پڑھائی تھی یا نہیں پڑھائی تھی, اس وقت جمعے کی نماز فرض مکے میں تو ظاہر ہے نہیں ہوئی تھی, چند حضرات نے جیسے امام غزالی وغیرہ نے لکھا کہ مکے میں ہی جمعہ کی نماز فرض ہو گئی تھی, لیکن تحقیق سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خود ہجرت فرمائی, اور وہ بھی 12 ربیع الاول کے دن اور پیر کا وہ دن تھا, اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیر کا اور منگل اور پھر چہار شنبہ اور جمعرات کے دن گزرے, اور آپ بنی عمرو بن عوف میں تھے, وہی جو قبا کا علاقہ ہے, اور وہاں آپ نے اسلام کی پہلی مسجد بنائی یعنی خانہ کعبہ کے بعد اور بیت المقدس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلی مسجد جو اسلام میں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنائے جانے کے بعد باضابطہ جو مسجد بنائی وہ قبا کی مسجد بنائی. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جب وہاں سے آپ چلے تو بنی عمرو ابن سالم نے جو آپ کی ضیافت کی اور آپ کو بلایا, اس جمعے کے دن آپ وہیں سے گزر رہے تھے اور اسے بطن وادی کہا جاتا ہے جہاں ہم جب مدینہ منورہ جاتے ہیں, اور آج جو جمعہ مسجد کے نام سے جو جگہ ہے وہی بنی عمرو ابن سالم کی جگہ ہے. عمرو ابن عوف سے ہی ملتے جلتے یہ لوگ ہیں, اور بطن وادی میں وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی. اور بعض روایتوں میں ہے کہ احسا جو آج سعودی عرب کے ایسٹ میں آتا ہے وہاں ایک جواسا نام کا علاقہ ہے, وہاں بھی نماز پڑھی گئی. شاید وہ دوسری جمعہ تھی یا پہلی جمعہ تھی, لیکن یہی وہ وقت ہے جب ہجرت کے فوراً بعد جمعہ کا آغاز ہوا, جب مسلمان تمام قبیلوں سے اور تمام علاقوں سے نکل نکل کر مدینے میں جمع ہونے لگے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انتظام فرمایا کہ ہفتے میں ایک دن ان کی تعلیم کا ہونا چاہیے جس میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو خصوصی ہدایت دی جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کی فضیلت بیان فرمائی کہ خیر یوم طلعت فیہ الشمس یوم الجمعہ, سب سے بہترین دن جس میں سورج نکلتا ہے اور مشرق سے نکلتا ہے, وہ دن جو مغرب سے سورج نکلے گا, جب سورج اس طرف سے نکلے گا جس طرف سے روزانہ جدھر جا کر ڈوبتا ہے تو وہ تو قیامت کا دن ہو, لیکن جب تک سورج مشرق سے نکل رہا ہے ان تمام دنوں میں جو سب سے بہترین دن ہے وہ جمعہ کا دن ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی دن خلق آدم, حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا گیا, گویا انسان کی پیدائش کا بھی دن یہی, ادخل الجنہ و اخرج منہ, اسی دن حضرت آدم کو جنت میں داخل کیا گیا, اسی دن ان کو دنیا میں بھیجا گیا دوبارہ. تو یہ ساری چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی فضیلت کے طور پر بیان فرمائی, اور یہ بھی بیان فرمایا کہ اگر قیامت آئے گی تو اسی دن آئے گی. دن کی تعین فرمائی, وقت کی تعین نہیں فرمائی, لیکن قیامت کے بارے میں بھی جمعہ کی پیشین گوئی فرمائی. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو تکفیر سیئات کا ذریعہ بتایا. تکفیر سیئات کے معنی یہ کہ اگر کبیرہ گناہ نہ ہوئے ہوں جو توبے سے ہی معاف ہوتے ہیں, تو جتنے بھی گناہ ہیں کبیرہ گناہ وہ بھی ہو جاتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں لیکن ان پر اصرار کیا جاتا ہے, یعنی اس کو انسان چھوڑتا ہی نہیں ہے, کرتا رہتا ہے, مسلسل کرتا رہتا ہے, وہ بھی پھر کبیرہ بن جاتے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اجتنبت الکبائر, اگر کبائر سے بچا جائے تو الصلوات الخمس, یہ جو پانچ نمازیں ہیں, والجمعۃ الی الجمعہ, جمعہ سے جمعہ تک, ورمضان الی رمضان, ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک کا جو موقع ہے, یہ سارے موقع کفارات لما بینہن, ان کے درمیان جو انسان سے گناہ ہوتے رہتے ہیں, ایسے گناہ نہیں جن پر توبہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے, جو بڑے بڑے گناہ ہیں خاص طور سے جن کو سبع موبقات کہا گیا, جو سات انتہائی تباہ کرنے والے گناہ ہیں, جس میں زنا ہے اور شرک ہے اور جادو ہے اور سود ہے اور اس طرح کے جو گناہ ہیں, جنگ کے میدان سے بھاگ جانا ہے, ان کے علاوہ جو گناہ ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں کہ یہ بھی گناہ ہے, مثلا چوری کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے, کسی پر تہمت لگانا ہے بہت بڑا گناہ ہے, تو یہ تہمت لگانے کا گناہ بھی ان سات گناہوں میں شامل. لیکن زنا تک تو انسان نہیں پہنچ رہا, لیکن اس سے پہلے کے کاموں میں مبتلا ہے, جو وہاں تک لے جانے والی چیزیں ہیں, نگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے, مرد و عورت کو بیجا ملنے سے اور بلا تکلف ملنے سے منع فرمایا گیا, اس میں کسی قسم کا لحاظ نہ ہو. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولنے کو بھی کبیرہ گناہ میں شامل فرمایا. اسی طرح وعدہ خلافی ہے جو جھوٹ بولنے کی ہی ایک قسم ہے کہ وعدہ کر کے وعدے کو پورا نہ کیا جائے, ایسی چیزیں بھی ان میں سے بعض قسمیں چھوٹے گناہ میں آتی ہیں, لیکن اگر یہ مسلسل کیا جائے تو پھر بڑا گناہ قرار پاتا ہے. تو کبیرہ گناہوں کے سلسلے میں بھی کوئی ایک بات نہیں کہی جاتی. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری کتاب لکھی ہے الکبائر کے نام سے, اس میں تو بہت سے گناہوں کو انہوں نے کبیرہ گناہ میں شامل فرمایا. تو اپنے اکثر گناہوں کے بارے میں انسان کو توبہ کرتے رہنا چاہیے باضابطہ طریقے سے, لیکن بعض جو کمی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں انسان سے انہیں اللہ تعالیٰ معاف فرماتے رہتے ہیں جمعے کے ذریعے سے, نمازوں کی پابندی کے ذریعے سے, رمضان کے روزوں کے ذریعے سے, صدقے خیرات کے ذریعے سے, اور خاص طور سے وہ جو چھپ کر کیا جاتا ہے اور کسی انسان کے دل کو خوش کیا جاتا ہے, اور کسی انسان کو مصیبت میں پھنسے ہوئے دیکھ کر اس کے لیے جو راستے نکالے جاتے ہیں. من نفس عن مؤمن قربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ. اگر دنیا میں کوئی کسی انسان کی, خاص طور سے مومن کی, اگر کوئی مصیبت دور کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت اس کے دور فرما دیں گے. من ستر مسلم سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ. کوئی کسی مسلمان کی ایک راز کی پردہ پوشی کر رہا ہے, اسے چھپا رہا ہے, جسے وہ چاہتا ہے کہ وہ راز میں رہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت میں بھی اس کے رازوں کو چھپا کر رکھیں گے, اور دنیا میں تو رکھیں گے ہی اور قیامت میں رکھیں گے. اس سے بڑھ کر کوئی اور انعام یا بدلہ اللہ کی طرف سے نہیں ہو سکتا. تو جمعے کے دن تجدید کا دن ہوتا ہے, رینیو کرنے کا دن ہوتا ہے, کہ جو کمی کوتاہی ہم سے ہوتی رہی ہے آج ہم پورے اہتمام کے ساتھ تیاری کریں. اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اپنے کاموں کی وجہ سے جمعے کو دیر سے پڑھتے ہیں, کبھی 2 بجے, 2:30 بجے, 3 بجے تک, جب تک ظہر کا وقت ہے کسی طرح کھینچ کر اس کو لے جاتے ہیں کہ کسی طرح جمعہ مل جائے تاکہ ہمارے کاروبار کا نقصان نہ ہو. یعنی اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم دینی کاموں کو, جیسے رمضان میں ہم تراویح کو اپنے کاموں کے تابع بنا دیتے ہیں کہ کام صحیح وقت پہ ہونا چاہیے, باقی تراویح وراوی ہوتی رہے گی, ویسے جمعے کے سلسلے میں بھی یہ کیا جاتا ہے. جبکہ جمعے کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات یہ ہیں کہ آج کے دن خصوصی اہتمام کیا جائے. ظاہر ہے کہ جو شخص کسی کے تابع ہو کر کہیں جاب کر رہا ہے, کام کر رہا ہے, اس کو جتنی چھٹی ملتی ہے اس کا پابند ہے, لیکن اس کے علاوہ جو لوگ ہیں جن کا وقت ان کے ہاتھ میں ہے, وہ اس بات کی کوشش کر سکتے ہیں, اس کا اہتمام کر سکتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے راستوں پر جمعے کے دن گویا رجسٹر لے کر بیٹھے رہتے ہیں کہ جو سب سے پہلے آیا, کئی ساعت ہیں, ساعت اولا میں آیا, سب سے پہلے نکلا, تو ایسے لوگوں کو ان لوگوں میں لکھتے ہیں جیسے کسی نے اونٹ صدقہ کیا ہو اللہ کے راستے میں. پھر جو لوگ دوسری ساعت میں آئے, جیسے کہ گائے یا اس قسم کے جانور اللہ کے راستے میں اس نے صدقہ کیا ہو. اسی طرح اس کے بعد جو لوگ آئے, ایسا ہے کہ جیسے کہ اس نے صدقہ کیا ہو بکرے اور مینڈھے اور اس قسم کے جو جانور ہیں, چھوٹے جانور. اس کے بعد جو لوگ آئے, جیسے کہ مرغ جیسے کوئی چیز اس نے صدقہ کی. اور پھر اس لفظ میں فرمایا اس کے بعد جو لوگ آئے بالکل آخر میں, گویا کہ انہوں نے انڈا صدقہ کیا. اور پھر جب امام خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھ گیا تو فرشتے رجسٹر موڑ کر بیٹھ جاتے ہیں اور وہ بھی خطبہ سننے لگتے ہیں. پھر بعد میں جو لوگ آ رہے ہیں ان کا نام جمعے کے اہتمام کرنے والوں میں نہیں لکھا جاتا, خاص طور سے جو اس ترتیب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. ظاہر ہے کہ ان کو جمعے کی نماز کی فضیلت حاصل ہوتی ہے, وہ خطبہ بھی سنتے ہیں, لیکن جو اہتمام ہے جس میں فرمایا گیا کہ فسعوا الی ذکر اللہ, اللہ کے ذکر کے لیے, اللہ کے خطبے کے جمعے کے دن جو اللہ کی یاد کی جائے گی اور خطبے میں اللہ کا تذکرہ ہوگا, اس کے لیے اہتمام کرو, بڑھو, غسل کیا جائے اور خوشبو لگائی جائے اور مسواک کیا جائے اور اچھے کپڑے پہنے جائیں اور جلد از جلد مسجد جانے کی کوشش کی جائے اور پہلی صف میں جگہ لی جائے. اب مسجد آنے کے بعد بھی جو پہلی صف میں جگہ لینے کی فضیلت تو ہے, لیکن پہلی صف میں جگہ لینے کے لیے تمام صفوں کو پار کر کے اس طرح آنا کہ لوگوں کے کاندھوں کے اوپر سے اپنے پیر رکھ کر آنا, اس کو نوٹ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, تخطی رقاب الناس. جب فضیلت بیان فرمائی تو فرمایا ولم یتخط رقاب الناس, اور لوگوں کی گردنوں کے اوپر سے پیر پھلانگ کر نہیں آتا, بلکہ اگر لوگوں کا لحاظ کرتے ہوئے اگر وہ دوسری صف میں بھی بیٹھ جائے تو اسے پہلے صف کے لوگوں کا ثواب مل جائے گا. کہ ہم اگر اس طرح جائیں گے کہ تو لوگوں کو تکلیف ہوگی, اگر ہمیں پہلے صف کی اہمیت اور فضیلت ہے تو ہمیں پہلے آنے کی کوشش کرنا چاہیے. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے بارے میں خصوصی ہدایات بیان فرمائی کہ جب امام خطبے کے لیے بیٹھ جائے تو اس سے پہلے پہلے انسان اپنے تمام کاموں سے فارغ ہو جائے, اپنی جو عبادتیں ہیں, اپنی جو تلاوتیں ہیں, ذکر ہیں, اذکار ہیں, اب صرف خطیب کو بولنے کی اجازت. تو جب خطیب بولنے لگے, خطبہ دینے لگے, اور اس سے مراد ظاہر ہے کہ یہی خطبہ ہے جو عربی زبان میں دیا جاتا ہے, یہ جو خطبہ ہے یہ ہماری مجبوری ہے کہ جب ہم عربی زبان نہیں سمجھتے ہیں تو اپنی مقامی زبان میں اردو میں اور انگریزی میں خطبے دیے جاتے ہیں, ورنہ حقیقت میں تو یہی تھا کہ یہ ساری باتیں اس خطبے میں ہوتی, پہلے خطبے میں اور دوسرے خطبے میں, اور اسے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر رکھنے کا حکم دیا. تو تو جب خطبہ شروع ہو جائے تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو وضو کر کے خوب اچھی طرح وضو کر کے آیا, یعنی غسل تو اس نے کیا ہی اور وضو بھی خاص طور سے کیا, اور پھر خطبے کو اس نے بہت دھیان سے سنا اور خاموش رہا, اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ خاموش رہا تو اللہ تعالیٰ دو جمعے کے درمیان کے جتنے گناہ ہیں اس کو سب معاف فرما دیتے. پھر آخر میں فرمایا وَمَن مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَى, اور جس نے سامنے پڑی ہوئی کنکری بھی چھو لی تو اس نے غلط کام کیا, لغو کام کیا, بیکار کام کیا, یعنی یہ کام اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا. جیسے ایک بہت اہم میٹنگ چل رہی ہو اور وہاں میٹنگ میں ہم شریک ہوں اور اس وقت ہماری کال آ جاتی ہے اچانک, یا عادت ہوتی ہے بار بار موبائل اٹھا کر دیکھنے کی, تو لوگ اسے اچھا نہیں سمجھتے. ایسے ہی جمعے کے دن جب ہم خطبہ شروع ہو چکے تب تو اجازت ہی نہیں ہے. اگر ہم اپنے ساتھ والے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ انصت, بھائی خاموش ہو جائیں آپ بول رہے ہیں, فقط لغوت, فرمایا گیا کہ کوئی بول رہا ہے تو اس کو خاموش بھی نہیں کرنا, اس کو چھوڑ دیجئے اس کے ساتھ اس کا دن, اس کو خاموش کرنے کی بھی اجازت نہیں. اب ایسے میں خطبے میں جو درود شریف پڑھا جائے, ظاہر ہے کہ جمعے کے دن درود شریف پڑھنے کی خصوصی فضیلت ہے, اور فرمایا اسی دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ درود بھیج دیا جاتا ہے, بقیہ دن جو پڑھے جاتے ہیں وہ جمعرات کے دن بھیجا جاتا ہے, لیکن آج ہی فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ, تمہارے جو درود و سلام ہیں ہمیں بھیج دیے جاتے ہیں, میرے سامنے پیش کر دیے جاتے ہیں. تو پورے دن درود پڑھا جائے, اہتمام کیا جائے, جیسے سورہ کہف کا اہتمام کرنا ہے جس میں دجال کے فتنے سے حفاظت ہوتی ہے, جمعے کی رات میں بھی درود اور سورہ کہف کی فضیلت, اور پورے جمعے کے دن میں مغرب کے وقت تک. لیکن خاص جب خطیب کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اذا جب وہ آیت پڑھتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, یہ آیت پوری پڑھی جاتی ہے, تو اس کے بعد سب لوگ درود شریف پڑھنے لگتے ہیں, عام طریقے سے یہ دیکھا جاتا. لیکن خطیب جب یہ آیت پڑھ رہا ہے تو اس وقت وہ خود بھی درود پڑھتا ہے, اور خطیب سب کی طرف سے پڑھ رہا ہے. تو اگر اس وقت ہمیں درود پڑھنا ہے تو دل میں پڑھنا چاہیے. اب یہ دل میں پڑھنے کی بھی ایک مشق ہونی چاہیے کہ دل میں کیسے پڑھا جاتا ہے. جیسے دل کا ذکر ہوتا ہے, دل کا دھیان ہوتا ہے, ویسے دل ہی دل میں پڑھا جا سکتا ہے, یا بالکل لب ہلا کر, لیکن اس طرح سے نہیں کہ جیسے آواز ہونے لگتی ہے اور ہم تیز آواز میں پڑھنے لگتے ہیں. جب سب لوگ پڑھتے ہیں تو آہستہ آواز میں بھی پڑھیں تو آوازیں مل کر تیز ہو جاتی ہیں, جو خطبے کے ادب کے خلاف. اسی طرح سے جب ہم اس کے بعد جب دعا شروع ہوتی ہے خطبے میں تو لوگ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگتے ہیں, چونکہ حرمین میں ہم عام طریقے سے دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں, مختلف مسالک و مذاہب کے ماننے والے لوگ, اور اس میں یہ بھی نہیں معلوم کہ جو شخص یہ کر رہا ہے وہ شریعت کے احکام سے واقف ہے یا نہیں. لیکن بہت سی مرتبہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ حرم میں تو ہم نے دیکھا تھا لوگوں کو ایسا کرتے ہوئے, تو حرم میں بہت سے نامحرم بھی ہوتے ہیں, کہ حرم کے رہنے والے ایسے نامحرم نہیں ہوں گے. کہا ایسا تو ہے نہیں کہ جو حرم میں جو شخص بھی جو کچھ کر رہا ہے وہ دلیل بن جائے. تو بہت سی مرتبہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے کہ ہوں کیا, لیکن ہم نے چونکہ وہاں دیکھا ہے کہ لوگ ایسے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں. لیکن زیادہ بہتر یہ ہے, وہ بھی مانگ سکتے ہیں, اس میں ایسی بات نہیں کہ کوئی حرام یا ناجائز کام ہو جائے گا, لیکن ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کے بہت سارے مقامات ہیں. خطبے کے وقت ادب یہ ہے کہ جب کسی چیز کو چھونے سے اور خاموش کرنے سے منع کیا گیا ہے تو آدمی دل ہی دل میں آمین کہہ لے, ہاتھ اٹھا کر اور زور زور سے آمین کہنے سے بھی بچنا چاہیے. تو خطبے کے یہ اہم آداب ہیں جن کا خیال کرنا بھی ضروری ہے, اور پورے جمعے کے دن زیادہ سے زیادہ خیر کے جو دوسرے کام ہیں ان کا بھی اہتمام ہونا چاہیے, اور جمعے کے دن کو اپنی زندگی میں خصوصی تبدیلی کا ذریعہ بنانا چاہیے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے ان لوگوں کے لیے کہ جو عام نمازوں میں بھی کوتاہیاں کرتے ہیں اور جمعے کے دن بھی نہیں آ پاتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدَعِهِمُ الْجُمُعَاتِ او لیختمن اللہ علی قلوبہم, یا تو وہ لوگ جو جمعہ بھی چھوڑ رہے ہیں وہ جمعہ چھوڑنا بند کر دیں, یا تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گے, دلوں پر مہر لگا دیں گے, پھر وہ معافی مانگیں گے تو ان کی معافی قبول نہیں ہوگی. یعنی اتنی سخت تاکید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے سلسلے میں بیان فرمائی, ایسی تاکید بیان فرمائی. تو اس دن سورہ کہف کی تلاوت اور درود کا اہتمام, اور جلد از جلد مسجد آنے کی کوشش, اور اس کے لیے جو کچھ اہتمام ہے, اور اس کے ساتھ ہی خطبے کو سننے کا اہتمام اور جو نوافل ہیں ان کا اہتمام, یہ جمعے کے دن کے خاص احکام اور آداب ہیں. حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے عالم گزرے ہیں انہوں نے اللمعہ فی خصائص الجمعہ کے نام سے ایک پوری کتاب لکھی ہے کہ جمعہ کی خصوصیات کے سلسلے میں، تو انہوں نے 110 کے قریب خصوصیات اس جمعے کے دن کی بیان فرمائی ہیں. ظاہر ہے کہ ان تمام خصوصیات کو بیان کرنے کے لیے وقت کافی نہیں ہے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق سے نوازے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.